تو حضرت کے اس کلام کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روا عالم ہے.
تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, تباہ ہو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے.
کسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ
میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو.
اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا دام برکات مرالی ہی کا یہ شعر ہے.
میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. ہزار خون تمنا ہزار غم سے, ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روا عالم ہے, دل تباہ میں فرما روا عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روا عالم ہے. مجھے اس عالم ست رنگ و بو سے کیا مطلب, مجھے اس عالم ست رنگ و بو سے کیا مطلب, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے, میری حیات وقت تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے مجھے اس عالم صد رنگوں سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے اور خرد کے سامنے گرچے صد ہزار عالم خرد کے سامنے گرچے صد ہزار عالم نگاہ عشق میں نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے
حضرت کاغلہ شہر کے
جو آپ خوش دیکھو ہر سو بہار کا عالم جو آپ خوش دیکھو ہر سو بہار کا عالم اگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے وگل نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم وگل سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے اور جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے یہ پوچھ چاہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ یہ پوچھ چاہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے کہاں گے اور کدھر آرزو کا عالم ہے
حضرت کہے گے ایک شعر عجیب ہے فرماتے ہیں کہ
یہ پوچھ چاہو گے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں گے اور کدھر آرزو کا عالم ہے کہاں گے اور کدھر آرزو کا عالم ہے
اور حضرت کا مقطع ہے کہ
نظام ہو شیشا اختر ہے اب خدا حافظ نظام ہو شیشا اختر ہے ہماری روح کہیں ماورا
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، مدح شیخ کے اشعار ہیں، شیخ کی محبت میں.
ایک وہ کیا میری تقدیر میں ہے، ایک وہ کیا میری تقدیر میں ہے، ساری دنیا کف تسخیر میں ہے، ساری دنیا کف تسخیر میں ہے. تو میری شاعری کا عنوان ہے، تو میری شاعری کا عنوان ہے، میری غزلیں تیری تفسیر میں ہیں، میری غزلیں تیری تفسیر میں ہیں، ساری دنیا کف تسخیر میں ہے. اے خوشا دل میں آپ کا آنا، اے خوشا دل میں آپ کا آنا، خواب روشن میری تعبیر میں ہے، خواب روشن میری تعبیر میں ہے، ساری دنیا کف تسخیر میں ہے. وائے آزاد خیالی ان کی، وائے آزاد خیالی ان کی، قید جو نفس کی زنجیر میں ہے، قید جو نفس کی زنجیر میں ہے، ساری دنیا کف تسخیر میں ہے. ایک وہ کیا میری تقدیر میں ہے، اپنی تقدیر سوارے تائب، اپنی تقدیر سوارے تائب ہم مسلسل اسی تدبیر میں ہم مسلسل اسی تدبیر میں ساری دنیا کفِ تسخیر میں ہے ایک وہ کیا میری تقدیر میں ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت والا مرشدنا و مولانا شیخ العرب العجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کشکول معرفت، عنوان ہے ایک عجیب عبرت آموز حکایت۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، رخصت سے قبل محلے کی لڑکیوں نے اس کو خوب سجایا، زیور پہنایا اور کہا کہ بہن تم کو مبارک ہو، تم بہت ہی اچھی معلوم ہو رہی ہو۔ وہ رونے لگی اور کہا کہ تمہاری تعریف سے کیا خوشی ہو، جب شوہر اپنی نظر سے دیکھ کر خوش ہو جاوے پھر خوشی ہوگی، فیصلہ تو اس کی نظر پر ہے نہ کہ تمہاری نظر پر۔ اس واقعے کو بیان کر کے حضرت مولانا مرشدی شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے اس وقت کی ہماری خوشی اصلی ہوگی۔ اس وقت مخلوق کی تعریف سے کیا ہوتا ہے، فیصلہ حق تعالی کی نظر سے ہوگا، غلام کی کوئی قیمت نہیں اگر مالک اس سے ناراض رہے، غلام کی کوئی قیمت نہیں اگر مالک اس سے ناراض ہو۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اور نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ تعالی کی نظر کے فیصلے پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ ایماں چو سلامت بلب گور بریم، ایماں چو سلامت بلب گور بریم، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں، کہ جب میں اپنے ایمان کو قبر میں ساتھ سلامتی کے لے جاؤں گا تو اس وقت خوشی مناؤں گا۔ تو اسی پر حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ یہ حکایت، یہ لڑکی کا واقعہ بیان کر کے روتے تھے، رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے اس وقت کی ہماری خوشی اصلی ہوگی۔ اس وقت مخلوق کی تعریف سے کیا ہوتا ہے، فیصلہ تو حق تعالی کی نظر سے ہوگا، غلام کی کوئی قیمت نہیں اگر مالک اس سے ناراض ہو۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ ضرورت مرشد، شیخ کی ضرورت، اور برائے اہل علم، یعنی اہل علم حضرات کے لیے شیخ کی ضرورت کے اوپر یہ مضمون ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ولایت کی تفسیر یخرجہم سے ہے، یعنی حق تعالی شانہ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ مضارع کے صیغے سے یہ انعام عطا فرمایا جس میں خاصیت تجدد استمراری کی ہے، یعنی بار بار نکالتے رہتے ہیں، اگر بار بار اندھیرے میں جائے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکالتے رہتے ہیں، نکالتے رہیں گے۔
ایسے حالات کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ یعنی اللہ تعالی شانہ اپنے دوستوں کو توفیق توبہ سے پاک فرماتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف، یعنی گناہگاروں کو گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق دے کر دوبارہ اپنا بناتے رہتے ہیں۔ اب دوسری آیت میں دیکھیے، دوسری آیت میں ارشاد ہے لقد ارسلنا موسیٰ بھی آیاتینا، لقد ارسلنا موسیٰ بھی آیاتینا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ یہ آیات تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، جو بھی قرآن پڑھے گا یہ آیات پڑھے گا تلاوت کرے گا، لیکن کتنا باریک نقطہ حضرت والا نے اس سے نکالا ہے کہ پہلی آیت جس میں اخراج من الظلمات الى نور اس کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی، اور دوسری آیت میں اخراج من الظلمات الى نور کہ اے موسیٰ تو نکال میرے بندوں کو ظلمات سے، تو نور کی طرف لے کر آ۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر حق تعالی شانہ نے تاریکیوں سے نکالنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور اس آیت دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ تو اس کے اوپر دلیل دیکھیے، اسناد الاخراج الی النبی ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ تعالی اقوى دلیل علی ان للشیخ مدخلا عظیما فی تکمیل المریدی، باوجود اس کے کہ مخرج حقیقی اللہ تعالی ہے، اصل تو اللہ تعالی ہی ہے جو ظلمات سے نکالتا ہے، لیکن پھر ظلمات سے اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا قوی دلیل ہے اس بات کی کہ مرید کی تکمیل میں شیخ کو عظیم دخل ہے، باوجود اس کے کہ مخرج حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے، پھر بھی ظلمات سے نکالنے کی نسبت نبی کی طرف کرنا قوی دلیل ہے اس بات کی کہ مرید کی تکمیل میں شیخ کو عظیم دخل ہے۔ سبحان اللہ، اہل جنت کی عمر اور شباب کی کیفیت۔ حضرت والا نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے داڑھی مونچھ نہ ہوگی، نو عمر نو خیز امرت کی طرح کمال عالم شباب ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابنا سلاسین و سلاسین و سلاسین، جنت میں اہل جنت اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ مجرد ہوں گے، یعنی بال نہ ہوں گے، امرد ہوں گے، بالغ ہونے پر داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے جو پرکشش شکل ہوتی ہے وہ ہوگی، اور آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی، کاجل لگا ہوا ہوگا، اور عمر ان کی 30 یا 33 سال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کے برابر قوت ادا کی جائے گی۔ اب بعض اہل محبت اور حسن کے عاشقین نے اشکال کیا کہ یہاں تو ہم 18 سال 20 سال کی عمر کا شباب پسند کرتے ہیں، بقول جگر ہائے وہ وقت کے جب حسن پر آتا ہے شباب، ہائے وہ وقت کے جب حسن پر آتا ہے شباب، اف وہ ہنگام کے جب عشق جوان ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ تفلی گئی عالم تفلی گئی علامات پیری ہوئی آیا۔ ایک صاحب تھے جو حضرت والا سے ملنے کے لیے آئے تھے، حضرت والا ان کو اعظم گڑھ کے زمانے سے جانتے تھے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرے والد صاحب نے حضرت حکیم الامت کو اس طرح اطلاع دی کہ میرے یہاں چوہا پیدا ہوا ہے، وہ جون کی سخت گرمی میں بھی دو دو رضائی اوڑھ کے بیٹھتے تھے، اس قدر کمزور تھے۔ تو انہوں نے یہ شعر حضرت والا کو سنایا تھا کہ تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا، ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے۔ تو 30-33 سال میں تو آج کل بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اشکال کیا کہ جب جنت میں 30-33 سال کی عمر ہوگی تو عالم شباب تو زوال کی طرف مائل ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو نعمت ہے یعنی 30-33 سال کی عمر کا جو آپ حساب لگا رہے ہو, تو یہاں کی نعمت کو جنت کی نعمت پر قیاس مت کرو. وہاں اس عمر سے زیادتی عمر کا جو شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس طرح دیا ہے کہ مذکورہ آیت کے آگے تحریر فرماتے ہیں 30-33 سال کے بعد جو عبارت ہے اس کے بعد لکھتے ہیں المراد بذالک کمال الشباب, یعنی اس سے مراد کمال شباب ہوگا. اور جنت میں مسلمان عورتوں کا حسن کیسا ہوگا, ہماری مسلمان بیویاں جنت کی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. حدیث شریف میں ہے کہ انساء الدنیا افضل امن حور العین, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا انساء الدنیا افضل امن حور العین, قال نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل زہارت علی البتانہ, قلت یا رسول اللہ وبما ذاک, قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن البس الله وجوههن النورا واجسادهن الحرير بيز الوجوه خضر الثياب. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے تو درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ یہ مسلمان عورتیں جنت میں حوروں سے افضل ہوں گی, جیسا کہ اوپر کا کپڑا نیچے کے استر سے افضل ہوتا ہے. جیسے کوئی پردہ ہے اس پردے میں جو سامنے کا کپڑا ہے تو یہ بہت عمدہ ہوتا ہے, یہیں پہ جیسے پردے لگے ہوئے, اور اس کے پیچھے جو کپڑا ہے تو وہ بالکل عام سا کپڑا ہوتا ہے, تو اوپر کا کپڑا جیسے نیچے کے استر سے افضل ہوتا ہے. عرض کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یہ کس سبب سے ایسا ہوگا, ارشاد فرمایا کہ ان مسلمان عورتوں کے نماز اور روزے اور عبادات کے سبب ان کے چہروں پر حق تعالی خاص نور کا لباس ڈال دیں گے, اور ان کے جسم کو ریشم کا لباس جو سبز رنگ کا ہوگا وہ پہنا دیا جائے گا, اور ان کے چہرے روشن ہوں گے, اور ان کا ترانہ یہ ہوگا الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا الا ونحن النائمات فلا نبأس ابدا طوبی لمن کن له وکان لنا, خبردار ہم ہمیشہ اپنے کمال حسن کے ساتھ جنت میں رہیں گی اور کبھی ہم کو موت نہ آئے گی اور ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گی, کبھی تنگ دستی نہ آئے گی, اور مبارک ہے وہ جنتی جس کے لیے ہم منتخب ہوں اور وہ ہمارے لیے ہو. تو دیکھو حضرت والا رحمت اللہ علیہ جہاں مجاہدات کی اتنی تعلیم فرماتے تھے تو انعامات کی بھی تفصیل بتا دیا کرتے تھے کہ حوصلہ افزائی ہو کہ یہ اتنا کچھ انعام ملنے والا ہے. اہل اللہ کی صحبت مردودیت سے حفاظت کا ذریعہ ہے. فرمایا اہل اللہ کی صحبت اور محبت کا ایک انعام مردودیت سے تحفظ عطا ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے مرتد ہو گیا, ایمان لا کر اور پھر گیا, بہت ہی عظیم جرم ہے کہ ایک تو ہے وہ کافر جو ایمان ہی نہیں لائے, اور ایک ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت دی اور پھر بھی اس کو پہچاننے کے بعد پھر مرتد ہو گیا. تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرتدین کے مقابلے میں ایک ایسی قوم لائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تو مرتدین کے مقابلے میں عاشقین کی قوم لانے کا جو مضمون ہے وہ بیان کیا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی محبت کا ایک انعام مردودیت سے تحفظ عطا ہوتا ہے. حضرت مجدد الملت رحمت اللہ علیہ کا عجیب ارشاد ہے. ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, کہ ایک ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت 100 برس کی بیریا عبادت سے افضل ہے. فرمایا کہ صحبت اولیاء میں ایک خاص بات دل میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خروج عن الاسلام یعنی اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکل جانے کا احتمال ہی نہیں رہتا، خواہ گناہ فسق و فجور سب کچھ اس سے صادر ہو جائے، یعنی کتنے ہی گناہ سے ہو جائیں اور فسق اور فجور اس سے صادر ہو جائے، لیکن اسلام کے دائرے سے اس کا نکلنے کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، مردودیت تک نوبت کبھی نہیں پہنچتی، برخلاف اس کے کہ 1000 برس کی عبادت میں بھی بذات ہی، یعنی اس 1000 برس کی عبادت میں یہ اثر نہیں ہے کہ وہ کسی کو مردودیت سے محفوظ رکھ سکے۔ چنانچہ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی لیکن وہ عبادت اس کو مردودیت سے نہ روک سکی۔ یہی معنی ہے اس شعر کے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے، ہزاروں سال کی ایسی عبادت سے کیوں نہ بڑھ کر ہو جس میں یہ اثر نہ ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز یعنی اولیاء اللہ کی صحبت جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے، یعنی سوئے خاتمہ سے نجات دلا دے اور حسن خاتمہ کی دولت بخش دے، تو ایسی چیز ہزاروں سال کی ایسی عبادت سے بڑھ کر کیوں نہ ہو جس میں یہ اثر نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تصوف نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث ہی نہیں جس میں تصوف نہیں۔ یہ حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں، 1500 تصانیف اور کس قدر زخیم کئی جلدوں میں، جیسے بیان القرآن جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ بیان القرآن اردو پڑھنے والوں کے لیے حضرت نے لکھی ہے، لیکن ایک آیت کے تفسیر میں اشکال ہوا اور متقدمین پرانے تفسیریں عربی کی جتنی تھیں سب دیکھ ڈالی، وہ اشکال حل نہیں ہوا، آخر مجبور ہو کر بیان القرآن حضرت حکیم الامت کی اٹھائی کہ دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے، تو میرا اشکال اس بیان القرآن سے دور ہو گیا۔ فرمایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں تصوف نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث ہی نہیں جس میں تصوف نہیں، یعنی ہر حدیث میں تصوف ہے مگر لوگ تصوف کی حقیقت نہیں جانتے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ظاہر اور باطن کو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کا اہتمام۔ جی، کل جیسے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، ابھی اس کو بھی پڑھ کر سناؤں گا، تو اس میں بھی انہوں نے اپنے خادم کو یہی نصیحت کی تھی کہ تم نے یہ جو کرامت میری دیکھی ہے اس سے یہ اگر کسی اور سے دیکھو تو فوراً معتقد مت ہو جانا۔ یعنی ہر حدیث میں تصوف ہے مگر لوگ تصوف کی حقیقت نہیں جانتے، اور وہ حقیقت کیا ہے، ظاہر اور باطن کو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کا اہتمام۔ پھر دیکھو کتنا عظیم الشان جملہ فرمایا ہے کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شیخ کے پاس رہنے کی ایسی ضرورت نہیں، ذکر و فکر کرتا رہے تو اگرچہ شیخ سے دور ہو اس کو کافی ہو جائے گا، لیکن تجربے سے اب یہ معلوم ہوا کہ جو نفع ذکر و شغل کا شیخ کے پاس رہ کر ہوتا ہے وہ دور رہ کر نہیں ہوتا۔ ہر حدیث میں تصوف ہے مگر لوگ تصوف کی حقیقت نہیں جانتے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ظاہر اور باطن کو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کا اہتمام۔ جو سنتیں ظاہری زندگی میں عمل پیرا ہونے کے لیے ہیں ان پہ بھی عمل کرے، اور باطن کو سنت اور شریعت کے مطابق، یعنی جیسے حضرت والا فرماتے ہیں 4 اعمال، کہ نظر کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے ہر قسم کے گناہوں کے خیالات سے، تو باطن کو بھی سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کا اہتمام۔ فرمایا پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شیخ کے پاس رہنے کی ایسی ضرورت نہیں، اگر ذکر و شغل کرتا رہے تو اگرچہ شیخ سے دور ہو اس کو کافی ہوگا، لیکن تجربے سے اب یہ معلوم ہوا کہ جو نفع ذکر و شغل کا شیخ کے پاس رہ کر ہوتا ہے وہ دور رہ کر نہیں ہوتا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کل واقعہ بیان کیا تھا وہ اس کے بعد بیان کروں گا، پہلے ان کے، کیونکہ کل بات چلی تھی عالم اور غیر عالم شیخ کے بارے میں، تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو علم لدنی حاصل ہوا تھا مولانا شاہ عبد القادر تفسیر موضع القرآن کے مصنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اب تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ علم لدنی دے گا جو کتاب کھولتے تھے اس کے حروف نظر ہی نہیں آتے تھے اب ان کے علم کی کیفیت دیکھیے خان صاحب نے فرمایا یہ خان صاحب ہیں امیر شاہ خان صاحب ان کا حافظہ بہت قوی تھا انہوں نے جتنے بزرگوں کی زیارت کی غالباً 5-6 سال کی عمر سے لے کے 80-90 سال کی عمر تک ان کو تمام واقعات یاد تھے آخر حضرت حکیم الامت نے فرمایا تم یہ خزانہ قبر میں لے کے چلے جاؤ گے اس کو لکھوا دو تو انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور حضرت حکیم الامت تک کے تمام واقعات لکھوائے اور پھر جو سنے ہوئے واقعات تھے وہ بھی تمام لکھوائے کہ میں نے فلاں بزرگ سے یہ واقعہ اس طرح سے سنا تھا اس کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ اس میں تین بزرگوں کی حکایات ہیں پہلے اس کا نام حضرت حکیم الامت نے رکھا تھا حکایات اولیاء تو خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ جو میں بیان کروں گا میں نے اپنے استاد میاں جی محمدی صاحب سے سنا ہے وہ فرماتے تھے خان صاحب نے جو ہے حضرت سید احمد شہید کی زیارت زمانہ نہیں پایا تھا تو ان کے جو استاد تھے میاں جی محمدی صاحب انہوں نے حضرت سید احمد شہید کا زمانہ پایا ہے وہ فرماتے تھے کہ سید صاحب جب سہارنپور تشریف لے گئے تو بوبنی کی مسجد میں ممبر کے اوپر کی سیڑھی پر بیٹھ کر واز فرمایا ان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں مولوی عبد القیوم جو اس وقت بچے تھے اور مولانا عبد الحی صاحب کے بیٹے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں اس میں 4-5 سال کا بچہ جیسے پاؤں میں بیٹھا ہو ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں ایک طرف ان کے والد مولانا عبد الحی صاحب اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پاس پاس بیٹھے ہوئے واز سن رہے تھے جب واز آدھے سے زیادہ ہو گیا تو مولانا عبد الحی صاحب نے مولانا اسماعیل شہید کو اشارے سے اٹھایا اور مسجد سے باہر ایک طرف لے گئے جہاں پر کچھ قبریں ہیں میں بھی پیچھے پیچھے گیا اور وہاں جا کر فرمایا کہ سید صاحب نے یہ مضمون پہلے بھی بیان فرمایا ہے اور میں نے اور تم نے اس کو لکھ بھی لیا ہے لیکن اس وقت جو کچھ فرما رہے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں تو مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ کچھ کچھ آ رہا ہے مولانا اسماعیل شہید اتنا بڑا عالم وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ کچھ آ رہا ہے حالانکہ مضمون سنا ہوا ہے لیکن دوبارہ بیان فرمایا تو مولانا عبد الحی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس پر مولانا عبد الحی صاحب نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت زور لگایا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اب اس سمندر کو ہم اپنی کلیا میں کیسے بند کریں یعنی جو علوم کا سمندر حضرت برسا رہے ہیں تو ہم اپنے دماغ کی چھوٹی سی کلیا میں سمندر کو کیسے بند کریں لہذا سید صاحب سے عرض کرنا چاہیے کہ حضرت مضمون کو ذرا آسان کر کے بیان فرمائیں تاکہ ہم جیسے لوگ بھی سمجھ سکیں جی یہ کہہ کر دونوں صاحبان اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور دوبارہ واقعہ سننا شروع کیا اس پر حضرت حکیم الامت نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بینی اندر خود علوم انبیاء بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنے دل کے اندر ہی علوم انبیاء انبیاء علیہ السلام کے علوم کو خود دیکھنے لگ جاتا ہے بغیر کسی بے کتاب و بے معید و اوستا بغیر کسی کتاب بغیر کسی مدد اور بغیر کسی استاد کے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم لدنی عطا فرماتے ہیں کہ ہر علم انبیاء علیہ السلام کا وہ خود اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اس پہ حضرت والا اردو کے اشعار پڑھا کرتے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی کہ جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بظاہر کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن روح المعانی کی عبارات اور واقعات ایسے ایسے بیان فرماتے تھے کہ علماء ندوہ اور لکھنؤ یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے دعا لینے کے لیے. مولانا حبیب اللہ اعظمی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مصنف عبد الرزاق عربی کی ایک بہت زخیم کتاب ہے اس کا حاشیہ لکھا تھا عربی زبان میں, وہ حضرت والا جب انڈیا کے سفر پر گئے تو دیکھا کہ وہ بھی دعا لینے کے لیے مولانا محمد احمد صاحب کے خانقاہ میں آئے ہوئے تھے. کل کا واقعہ تو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا, بزرگوں کے الفاظ میں بھی جو نور ہوتا ہے اس لیے دوبارہ ایک سنا دیتا ہوں. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب بیان فرماتے تھے کہ جب سید صاحب سیر کو تشریف لے جاتے تھے تو بڑے بڑے لوگ گھوڑے کی لگام پکڑنے کے لیے چاہتے تھے, ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو مگر ہمیں موقع نہ ملتا تھا. ایک روز مجھے موقع مل گیا اور میں لگام پکڑے ہوئے سید صاحب کے ساتھ چلا. جو راستہ اختیار کیا حضرت اس راستے سے جاتے نہیں تھے کیونکہ وہ غلط قسم کا بازار تھا, لیکن اس وقت حضرت کے اوپر جو کیفیت تھی تو حضرت نے فرمایا اس طرف سے چلو, تو خانم کے بازار سے چلے اور اس کی نکڑ پر ایک طوائف کا مکان تھا اور وہ طوائف جو اس میں رہتی تھی نہایت حسین اور پڑھی لکھی تھی. اس کے یہاں معمولی آدمیوں کا گزر نہ تھا, بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. سید صاحب جب اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو اتفاق سے وہ اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور لباس بھی ویسا ہی پہنا ہوا تھا. سید صاحب اپنا گھوڑا بڑھا کر آگے روانہ ہو گئے. ابھی آپ 20-25 قدم ہی چلے ہوں گے کہ اتنے میں وہ طوائف روتی ہوئی اور یہ آواز دیتی ہوئی آئی کہ اے میاں سوار خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لے. آپ نے گھوڑا روک لیا اور وہ بے تحاشا گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں کو لپٹ گئی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سید صاحب ہرچت فرماتے کہ بی بی سن تو صحیح, بات تو بتلا, تو کون ہے, کیوں روتی ہے, گھوڑے کے پاؤں چھوڑ اور اپنا مطلب کہ, مگر وہ نہیں مانتی تھی, برابر گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہی ہے. تھوڑی دیر میں جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں اور توبہ کرنا چاہتی ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی. سید صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تیرے مکان میں کچھ لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. سید صاحب نے فرمایا کہ توبہ کے بعد نکاح بھی کرے گی؟ اس نے کہا جی ہاں, اور جو آپ فرمائیں گے میں وہ کروں گی. آپ نے فرمایا کہ تیرا دل کسی سے نکاح کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں فلاں سے. آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بھی میرے مکان پہ ہے. آپ نے فرمایا مکان میں کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کئی آدمی ہیں. سید صاحب نے اس طوائف سے اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ. جب ہم گئے تو اس وقت وہاں 10 آدمی تھے, ان میں سے 9 تو آ گئے مگر وہ نہیں آیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. جس شان سے وہ طوائف حضرت کے گھوڑے کے پیچھے آئی تھی اسی شان سے یہ لوگ بھی آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص جو حضرت کے اوپر تھی, حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پر, کہ جس شان سے وہ طوائف روتی ہوئی آئی تھی اسی شان سے یہ لوگ بھی گریہ وزاری کرتے ہوئے آئے, سب کے سب تائب ہو گئے. اب آپ نے سب سے فرمایا کہ تم لوگ اکبری مسجد میں چلو, میں ابھی آتا ہوں, اور آپ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میاں محمدی تم نے دیکھا یہ ہم نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا ہاں حضور دیکھ لیا. آپ نے فرمایا کہ میاں سنو, اس قسم کی باتیں تو یہود و نصارہ مجوسی اور جوگی بھی کرتے ہیں, بعض میں نظر کی قوت ہوتی ہے, بعض میں دماغی قوت ہوتی ہے, اور بعض میں قلبی, بعض میں آواز کی قوت ہوتی ہے, مگر وہ قوت کسبی بھی ہوتی ہے یعنی مجاہدات کر کے حاصل کر سکتے ہیں, اور مجھے جو قوت عطا ہوئی ہے وہ وہبی ہے یعنی وہاب اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے. اگر تم کسی کے اندر ایسی قوت دیکھو تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ فوراً اس کے معتقد نہ ہو جانا, اس کو بزرگ نہ سمجھ لینا, بلکہ جس کو متبع سنت دیکھو تو گو ان قوتوں میں سے کوئی قوت بھی اس کے اندر نہ دیکھو تو اس کے معتقد ہو جانا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی 10 سال رہا، 10 سال کے بعد جانے لگا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. پوچھا کہ تو نے فائدہ کیا سمجھ رکھا تھا، کس کیا سمجھ کے آیا تھا؟ کہا کہ آپ کی کوئی کرامت میں نے اس 10 سال میں نہیں دیکھی. تو پوچھا کہ اس 10 سال میں تو نے ایک لمحہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دیکھا، سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا نہیں، سنت کے خلاف تو میں نے آپ کو ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا. تو آہ کھینچی کیا، ہائے جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت دیکھنا چاہتا. تو فرمایا کہ فوراً اس کے معتقد نہ ہو جانا جس کو متبع سنت دیکھو، اور ان کرامتوں میں سے یا قوتوں میں سے کوئی قوت بھی اس کے اندر نہ دیکھو تو اس کے معتقد ہو جانا. یہ فرما کر آگے چلے، جنگل میں پہنچ کر فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، اور جس طرف کو میں نکل جاتا ہوں وہاں کے درخت اور جانور تک مجھے پہچانتے اور سلام کرتے ہیں. اس قصے کو یہاں چھوڑ کر میں اس وقت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. یہ خان صاحب یعنی امیر شاہ خان لکھ رہے ہیں کہ اس قصے کو میں یہاں روک کر مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. ان کے علم کا مقام دیکھیے، اس مقام کو انہوں نے کیسے حل کیا ہے، علماء اس کی قدر کریں گے. ایک ملفوظ سناتا ہوں جو اس مقام کے مناسب ہے. آپ نے فرمایا کہ قبول عام کی 2 صورتیں ہیں، ایک وہ قبول جو خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچے، اور دوسرا وہ جو عوام سے شروع ہو اور اس کا اثر خواص تک پہنچ جائے. پہلا قبول علامت مقبولیت ہے، دوسرا نہیں. کیونکہ حدیث میں جو مضمون علامت مقبولیت آیا ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اور اس کی تفسیر میں جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے زمین پر جو ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر وہ بتدریج زمین تک پہنچتی ہے محبت. تو حدیث شریف میں جو مضمون علامت مقبولیت آیا ہے وہ یہ ہے کہ اول بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر وہ ملائے اعلیٰ کو یعنی فرشتوں کو محبت کا حکم دیتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ اپنے سے نیچے والوں کو، یہاں تک کہ وہ حکم اہل دنیا تک آتا ہے، اور جو ترتیب ملائے اعلیٰ میں تھی اسی ترتیب سے اس کی محبت دنیا میں پھیلتی ہے کہ پہلے اس سے اچھے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسروں عام لوگوں کو. پس جو مقبولیت اس کے برعکس ہوگی کہ پہلے عام لوگ اس سے محبت کریں اور بعد میں خاص لوگ ہجوم دیکھ کر ہوں، تو وہ دلیل مقبولیت کی نہ ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے تو اول وہ لوگ معتقد ہوئے جو اس زمانے میں سب سے اچھے تھے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم تھے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم تھے، اور آخر میں تو اچھے برے سب زیر اثر آ گئے. یہ مولانا قاسم نانوتوی کے علوم ہیں، اور یہ بیعت ہوئے تھے حضرت حاجی صاحب سے. جی اور آخر میں تو سب اچھے برے زیر اثر آ گئے، حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں میں منافقین بھی شامل ہو گئے، اور جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد وہ جو بدر سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کے بعد جو احد سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو خندق سے غزوہ خندق سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد تو سب ہی متی ہو گئے اور آپ کی مقبولیت عام ہو گئی. یہ بیان فرما کر فرمایا کہ سید صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے خاندان کی مقبولیت بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے کہ اول ان کے معتقد اہل کمال ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے حاجی صاحب کی مقبولیت ہوئی ہے، ان کے معتقد پہلے خواص تھے، اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی. اب اصل قصے کی طرف لوٹتا ہوں. استاد جو تھے میاں جی محمدی صاحب, انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب سیر سے لوٹ کر اکبری مسجد میں آئے تو وہ طوائف اور 9 آدمی سب کے سب موجود تھے. آپ نے سب کو بیعت کیا, ان میں سے ایک شخص کے ساتھ جس سے وہ عورت رضامند تھی اس کا نکاح کر دیا, اور باوجود اس کے کہ وہ بہت دولت مند تھی اس نے اپنی تمام دولت اور گھر بار یکدم ہی چھوڑ دیا اور کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں گئی. جب سید صاحب نے سکھوں پر جہاد کیا ہے تو یہ سب لوگ جہاد میں شریک ہوئے اور وہ 9 کے 9 آدمی شہید ہو گئے. اس عورت کا حال معلوم نہیں ہوا کہ اس کا کیا انجام ہوا. یہ عورت اور ایک دوسری عورت جو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی, اور اس کی یہ دونوں مجاہدین کے گھوڑوں کا دانا دلا کرتی تھی چکی میں, اور دانا دلتے دلتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. حافظ محمد اکبر صاحب خانپوری بیان فرماتے تھے, یہ دیکھیں ان کا حافظہ, کہ جتنا جملہ جس نے ان سے روایت کیا ہے اتنا ہی اس کے نام لے کر نقل کر رہے ہیں, کہ یہاں تک تو واقعات سنائے اپنے استاد کے کہ انہوں نے مجھے ایسے بتایا تھا. اب اس سے آگے جو بات سنی تھی حافظ محمد اکبر صاحب سے, تو یہ جملہ ان کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. حافظ محمد اکبر صاحب خانپوری بیان فرماتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو بالا کوٹ کے جہاد میں جب دیکھا تو ایک مرتبہ میں نے ان کے شوہروں سے پوچھوایا کہ بتاؤ, ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ تم اپنی پہلی حالت پر خوش تھیں یا اس حالت میں, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم در حقیقت مصیبت میں تھیں اور اب تو ہمیں جو راحت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتی. اس وقت ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو یہاں پہاڑ پر رکھ دیں تو پہاڑ بھی زمین میں دھس جائے. اللہ بس بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی, اللہ والوں کے مشائخ ہوں یا نہ ہوں, جو بھی اللہ والے ہوں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ناقدری اور بے ادبی سے حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ و بارک وسلم. ہمارے شیخ حضرت والا حضرت سید حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوت برکاتہم کل سے علیل ہیں, بخار ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, اور جو کمزوری ہے اس کو قوت سے تبدیل فرما دے, جلد صحتیابی شفا یابی دے کر غرفۃ السالکین میں اور بیت امیر میں جلوہ فروز فرما, اور جتنے دین کے کام ان سے ہو رہے ہیں یا اللہ خوب خوب برکتوں کے ساتھ اس کو جاری و ساری فرما. یا اللہ ہمیں ان سے خوب خوب مستفید ہونا نصیب فرما. مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کے سفر پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب دین کا کام لے شرف قبولیت اور اخلاص نیت کے ساتھ. اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی خدمات کو قبول فرما لے, سنانے والے کی سنانے کی خدمت کو, سننے والے جو دور دراز سے آئے محنت مشقت برداشت کی, اے اللہ ان کے آنے کو ان کے قدموں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا, ان کے آنے کو ان کے قدموں کو قبول فرما, ان کو اپنی ان کے اخلاص نیت کی برکت سے اے اللہ اپنے فیوز و برکات اور اپنے مشائخ کی فیوز و برکات سے اے اللہ بہرہ مند فرما. اللہم اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں.